أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جزع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا أو أبقى ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستو، محترم ماں اور بہنوں، سورہ طہٰ کا مطالعہ جاری ہے. ابھی چھ رکو اس میں باقی رہے، پانچ رکو باقی رہ گئے ہیں. کوشش یہ ہوگی کہ آج کم از کم چار رکو پر گفتگو مکمل ہو جائے اور بقیہ انشاءاللہ کل کے لیے اٹھا رکھیں گے. کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کے اس حصے پر پہنچے تھے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساحروں، جادوگروں کے درمیان کھلے میدان میں معرکہ ہوا تھا. حق و باطل کا معرکہ، سحر اور معجزے کا معرکہ، اور اس معرکے میں معجزہ غالب رہا، حق غالب رہا، اور جادوگروں نے اپنی شکست تسلیم کی. اور نہ صرف شکست تسلیم کی بلکہ فوراً وہ سجدے میں گر گئے. فألقی السحرۃ سجدا، سجدے میں گر گئے. اور یہ سجدے میں گرنا دونوں معنوں میں ہے، ایک تو ان معنوں میں بھی ہے کہ اس زمانے کا یہی طریقہ تھا. اگر مشاعرہ ہو اور اگر کوئی بہت بڑا شاعر جو اس وقت سب پر حاوی ہو جائے تو لوگ اسے سجدہ کرتے تھے، جسے مسجود شاعر کہا جاتا ہے. یعنی کسی بھی فن میں جو سپیریئر ہو جائے، جو سب پر غالب آ جائے، لوگ اسے سجدہ کرتے تھے. تو ایک معنی میں اس لحاظ سے بھی سجدہ کیا، دوسرے معنی میں اس لحاظ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے وہ سجدہ ریز ہو گئے اور انہوں نے ایمان کو تسلیم کیا. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں، اعلان کر دیا انہوں نے. ہم فرعون اور موسیٰ کے قصے کے تھرڈ پارٹ میں ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے، ریکلیکٹ کر لیں. ہم پہلا پارٹ وہ ہے، پہلا منظر وہ ہے جہاں وادی مقدس طوا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وحی کا سلسلہ جاری ہے، گفتگو ہے دونوں طرف سے. ایک پہلا منظر وہ ہم نے دیکھا. دوسرا منظر دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، اس کے نکات، اس کی حکمتیں اور طرز دعوت، یہ ساری چیزیں ہم نے کل دیکھی ہیں، یہ دوسرا منظر تھا. تیسرا منظر میدان کا منظر ہے، یہ فرعون کے دربار کا منظر نہیں، میدان کا منظر ہے جہاں جادوگروں نے شکست تسلیم کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، یہ تیسرا منظر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو جیسے ہی جادوگروں نے ایمان قبول کیا، فرعون جھنجلا گیا، فرعون بہت ناراض ہوا. نہ کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا تم نے میری اجازت سے قبل ایمان قبول کیا؟ یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان کی گردنیں اس کے ہاتھ میں ہیں اور کبھی بھی وہ کسی حقیقی خدا کے آگے جھکنے نہ پائے. تو پوچھا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے کیسے موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے، کیسے یہ کام کر لیا تم نے؟ اس کے بعد اس نے ایک اور شوشہ چھوڑا، ایک اشغلہ چھوڑا، کہا کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، لگتا ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا گرو ہے، یہ تمہارا استاد ہے اور اس نے تم کو اس فن میں کمال سکھایا ہے، اور آج تم نے بھرے مجمع میں اپنے استاد کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. یہ لگتا ہے کہ تم سب کی ملی جلی سازش ہے. دیکھیے جب آدمی بوکھلا جاتا ہے، یہ جادوگروں کو اس نے جمع کیا، اس نے ان کے سامنے خطاب کیا، اس نے لالچ دیے، اس نے کہا کہ ہم انعامات سے نوازیں گے، سب کچھ اس نے کیا. فرعون نے اب کہہ رہا ہے کہ جب شکست کھا گئے جادوگر، تو کہہ رہا ہے کہ تم اور موسیٰ کا یہ ملا جلا کوئی طریقہ ہے، کوئی سازش ہے تمہاری کہ ہماری سلطنت سے ہم کو بے دخل کرنا چاہتے ہو. لگتا ہے کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے، اب تم کو سزا یہ دی جائے گی. میری اجازت سے قبل اگر تم نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، تو تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا، اور مختلف طریقے سے کاٹوں گا، یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا. یہ سزا کی سخت ترین سزا کا تصور اس نے دلایا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، مختلف طریقے سے ادھر دایاں ہاتھ ادھر بایاں پیر، یا اس جانب کا ہاتھ کاٹا تو اس جانب کا پیر کاٹوں گا، نہ صرف تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا بلکہ والا اسلی بن نہ کم پی جو گئی نقل، کھجور کے تنے میں تمہیں سزا دوں گا، سلیب پر چڑھا دوں گا تمہیں۔ یہ سب اس نے دھمکیاں دی، کہا کہ ایک تو میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا، دوسری طرف تم کو سلیب پر چڑھاؤں گا، سولی پر چڑھا دوں گا۔ والا تارا منا اجنا اشد وادہ بنا خاص، میں معلوم ہو جانا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ بڑھ کر سزا دینے والا کوئی اس دنیا کے اندر نہیں ہے، مجھ سے زیادہ سخت سزا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے ایمان کا کرشمہ دیکھیں، اور یہ ایمان باقی کسی کے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے تو وہ مومن ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، سوائے خدا تعالیٰ کے آگے سر جھکاتا ہے، کسی اور کے آگے وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ جادوگر جو فرعون کے دربار میں انعام کے حریص تھے، لالچی تھے، اب ایمان قبول کرنے کے بعد ان کا مزاج دیکھیں۔ اب جھگڑا ہوتا ہے، دونوں کے درمیان ڈائلاگ ہوتا ہے فرعون اور جادوگروں کے درمیان۔ جادوگر کہتے ہیں کہ جو عذاب تو دینا چاہے دے سکتا ہے، خالو لن نؤذر کا علامہ جانا من البینہ، دیکھ فرعون ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، خدا کی طرف سے ہم پر دلیل آ گئی ہے، روشن نشانی ہم پر آ گئی ہے، اور ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہی ہمارا پروردگار ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، فطرنا، جس نے ہماری تخلیق کی، اور موسیٰ اور ہارون نے ہم کو بتا دیا اصل خدا کون ہے، ہم نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیا ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ما انت بقادر، بخشی ماں انت بقادر، جو چاہے تو کرنا چاہے کر لے، تیرے بس میں اگر چل سکتا ہے تو جو چاہے تو کر لے، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے۔ انما تقضی ھذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کے بارے میں تو کچھ فیصلہ کر سکتا ہے، ہمارے ہاتھ پیر کاٹ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، مسولی پر چڑھا سکتا ہے، اس سے زیادہ تجھے کرنے کی کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ انما انا آمنا بربنا، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اس لیے تاکہ ہمارے پچھلے گناہوں کو بھی وہ معاف کرے، اور اس جادو کے فعل کو بھی معاف کرے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اس شہر کے فعل پر بھی مجبور کر کے تو ہمیں سارے مصر سے جمع کر کے لایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے آگے تو نے ہمارا جادو اور کرتب بتایا، اس فعل پر بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگتے ہیں۔ دیکھیں مومن کا کمال دیکھیے، کہ ایک طرف تو ابھی وہ فرعون کے دربار میں لالچی بنے ہوئے تھے، اور جہاں ایمان قبول کیا تو اتنے نڈر بن گئے، کہتے ہیں کہ دنیا کی کیا سزا ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ تم ہماری جان لے سکتے ہو، اس سے آگے تم کو سزا نہیں دے سکتے، اور جو چاہے کر لو، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے، وہ ہماری مغفرت کرے گا، اور اس جادو کو بھی معاف کرے گا، اس جادو کے فعل کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا۔ واللہ خیر وابقا، اللہ تعالیٰ بہتر ہے، اس کا دیا ہوا سر و سامان بہتر ہے، اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ انہو من یاتی ربہ مجرمان، اب اللہ تعالیٰ اپنے کچھ دو کلمات اضافہ یہاں کر رہا ہے، وہ یہ کہ جو کوئی بھی مجرم بن کر قیامت کے دن آئے گا، ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے۔ یہ جادوگروں کے گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو آیتوں کا اضافہ کیا، جو کوئی بھی مجرم بن کر ہمارے ہاں حاضر ہوگا، ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، نہ صرف جھونکیں گے بلکہ کہا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، ایسی زندگی اور ایسی کشمکش کی زندگی ہوگی جہنم میں جھونکنے کے بعد، کہ ہر طرف سے مصیبتیں پل پڑ رہی ہوں گی، آدمی موت کو پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی، اور نہ ہی وہاں جینے کا مزہ آئے گا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، دنیا میں آدمی کو خواہ کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، لیکن موت کے ایک جھٹکے سے آدمی راحت پا جاتا ہے، لیکن جہنم وہ جگہ ہے جہاں موت کا جھٹکا آنے والا نہیں، موت نہیں آنے والی ہے، نہ موت آئے گی نہ ہی زندگی کا مزہ ہوگا۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور اعلیٰ درجے کے جنت ہوں گے، جنت عدن تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ وہ جزا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو تزکیہ کیا، اپنے افعال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے افکار کو، اپنے کردار کو، جنہوں نے پاک کر لیا غلطیوں سے، گناہوں سے، غلط عقائد سے، جنہوں نے صاف کر لیا، ایسے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ملے گی۔ یہ تیسرا منظر ختم ہوا، فرعون اور جادوگروں کے درمیان جو ڈائلاگ، جو گفتگو ہوئی، وہ منظر ختم ہوتا ہے۔ اب چوتھا منظر جو شروع ہوتا ہے، فورتھ پارٹ اس سورت میں، وہ یہ ہے کہ ولقد اوحینا الی موسیٰ، بیچ کے سارے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، یعنی جادوگر ایمان لے آئے، اس کے بعد ایک طویل سلسلہ رہا، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا بجھایا، اس کے بعد کئی مصیبتیں ان پر آئیں، عذاب ان پر آئے، جب جب بھی مصیبت آتی تھی تو فرعون کہتا تھا کہ اے موسیٰ، تم اپنے پروردگار سے دعا کرو، جیسے یہ مصیبت دور ہو جائے گی میں بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دوں گا، لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی تو جانے گھر کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ سارے مظالم سورہ اعراف میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کی روشنی میں یہ قرات یہ طے کی کہ سارے بنی اسرائیل ایک مقام پر جمع ہو جائیں گے، سب کو جمع کر لیا گیا، اور فرعون نے بھی اجازت دے دی تھی، یہ قرآن میں نہیں ہے، البتہ تورات وغیرہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس نے اجازت دے دی تھی، اور سارے لوگ نکلے، راتوں رات نکلے، اور نکل کر ہجرت انہوں نے شروع کی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد وہ کون سی دریا تھی، وہ کون سا سمندر تھا جو حائل ہو چکا تھا اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مارا، اس پر اختلاف ہے۔ بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ریڈ سی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دریائے نیل ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، تو نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساری قوم راتوں رات نکلی۔ نکلنے کے بعد قرآن مجید بتاتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ہم نے حکم دیا موسیٰ کو کہ ہمارے سارے بندوں کو، مومن بندوں کو، بنی اسرائیل بھی اور فرعون کے قوم سے بھی جو لوگ ایمان لائے، جیسے کہ جادوگر بھی ایمان لے آئے، اس طرح کے درباریوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائے، ان سب کو جمع کرو، جمع کر کے نکلو، رات و رات نکلو. اور نکلنے کے بعد جب بحر کے پاس، اس دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ لا تخاف درکم ولا تخشا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ فرعون تم کو آ کر دبوچ سکتا ہے، نہ ہی تم سمندر کے اندر غرق ہو سکتے ہو. ڈرنے کی، رنج کرنے کی، غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اطمینان کے ساتھ تم اپنا عصا اٹھاؤ اور دریا پر بتاؤ. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ وہ وقت ہے جبکہ آگے سمندر ہے، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر جرار ہے، فرعون کی فوج آ چکی ہے، ایک طرف سے فرعون فالو کر رہا ہے اور آگے راستہ مسدود ہے، راستہ رکا ہوا ہے اور آگے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہوں نے عصا مارا تو اس عصا کے نتیجے میں راستہ کھل گیا. اور طریقاً فی البحر یبسا، دونوں طرف سے پہاڑوں کی مانند سمندر کھلا. کھلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خشک راستہ سمندر سے نکل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں سے نکلے. جیسے ہی ان کی پوری ٹیم نکلنے لگی بنی اسرائیل کی، تو فرعون نے دیکھا کہ راستہ کھل گیا ہے، پکڑو موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو پکڑو. پکڑنے کے لیے اس نے بھی گھوڑے دوڑا دیے اور اپنے سارے ہاتھی اون جو کچھ تھے اپنی فوج کو اس سمندر کے اندر اتار دیا اس نے. جیسے ہی اس نے اتارا تو ہم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم سمندر کے اس پار نکلے. اور ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو فاتبعہم فرعون بجنودہ، فرعون نے اتباع کیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا اتباع کیا. اور جیسے ہی وہ پیچھے گیا فغشیہم من الیم ما غشیہم، اسے سمندر نے ڈبو دیا. دونوں طرف کے پانی کے حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو دونوں طرف کے پانی جم گئے اور پانی جمنے کے ساتھ سمندر کی موجیں زبردست اٹھنے لگی اور اس میں فرعون کی ساری فوج، فرعون کا سارا لشکر غرق یاب ہو گیا، ختم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنا کمنٹ، وَعَدَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، فرعون کی بڑی بدترین رہنمائی تھی، ایسے شقی لیڈروں کو اگر کسی قوم پر مسلط کر دیا جائے تو اس قوم کی یہ بدبختی ہے کہ بہت ہی برا کارنامہ فرعون نے انجام دیا اور اس قوم کی اس نے کوئی رہنمائی نہیں کی. یہ تیسرا منظر ہے جبکہ وہ ڈوب رہا، چوتھا منظر ہے کہ اس کو ڈبا دیا گیا. ڈوبنے کے بعد جیسے ہی بنی اسرائیل باہر نکلی، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور، اے بنی اسرائیل ہمارا وہ احسان یاد کرو کہ ہم نے تم کو سمندر سے پار کرایا اور تمہارے دشمن کو ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، اور طور کے دہنے جانب سے ہم نے موسیٰ کو پکارا تاکہ تمہیں شریعت عطا کریں. اور پھر ہمارا یہ احسان بھی یاد رکھو، ونزلنا علیکم المن والسلوى، یہ وادی سینا میں جب پہنچ گئے، بیابان ہے، بالکل دشت و صحرا ہے، وہاں کوئی سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، اور ایسی جگہ جہاں پوری بنی اسرائیل کی قوم آ چکی تھی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیا کیا احسانات کیے. یہ احسان کیا کہ فرعون کو ڈبو دیا، ان کو سمندر سے پار کرایا، پھر اس کے بعد ان کے لیے کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوا اتارا، اس پر سورہ بقرہ میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی. پھر سایہ کا کوئی انتظام نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے سایہ کا انتظام کیا ابر کے ذریعے سے، ابر مستقل چھائے رہتا تھا اور اس کے نتیجے میں دھوپ کی گرمی انہیں ستاتی نہیں تھی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دی ان کے لیے. پھر کہا کلو من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں کھاؤ پیو، لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہ دو، شکر کا رویہ اختیار کرو، نا شکری کا رویہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہ دو. اور اگر تم صحیح رویہ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ غفور ہے اور نیک اعمال کرنے والے، عمل صالح کرنے والے اور ہدایت پر قائم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرتا ہے. یہ ایک تیسرا منظر یہاں ختم ہوتا ہے، فورتھ منظر. اب اس کے بعد آخری جو حصہ ہے بنی اسرائیل کے اس واقعے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے پکارتا ہے اور ایک وقت طے ہو گیا تھا، سورہ اعراف میں گفتگو ہو چکی ہے، ایک وقت طے ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بلایا حضرت موسیٰ کو 10 کمانڈمنٹس دینے کے لیے، شریعت دینے کے لیے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تو سمندر پار کرنے کے بعد ان کا وقت آنے سے پہلے اجلت کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 دن پہلے پہاڑی پر پہنچ چکے، 10 دن پہلے طور کے پہاڑی پر 10 دن پہلے پہنچ چکے. یہ واقعہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ کسی نبی کے لیے بھی اجلت مناسب چیز نہیں ہے. جب کسی کام میں اجلت ہو جائے، اگر بے صبری اختیار کی جائے تو اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے، اس سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. صبر اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک وقت پر کام کرنا چاہیے. یہ بات آتی ہے کہاں کہ 10 دن پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوچھا کیوں 10 دن پہلے آ گئے. ہم نے اس سے پہلے بھی بارہا بتایا کہ انبیاء سے جو لغزش سرزد ہوتی ہے وہ ہوائے نفس کی وجہ سے نہیں، خواہشات کے اتباع کی وجہ سے وہ لغزش نہیں ہے، جذبہ خیر شدید کی وجہ سے، یا خیر کا جذبہ ہوتا ہے اور شدید جذبہ ہوتا ہے اور اس جذبے کے تحت کبھی لغزش ہو جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. خالق انا قد فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا, پہلے تو یہ پوچھا کہ وعجل تو الیک ربی لترضا, کیوں تم جلدی آئے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں تجھے راضی کرنے کے لیے, تیری خوشی حاصل کرنے کے لیے, تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے میں 10 دن پہلے آ چکا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جلدی آ گئے, اس کا غلط کام یہ ہوا, اس کے نتیجے میں تمہاری قوم کے اندر ایک تباہی آ گئی, اور وہ یہ ہے کہ سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا. 10 دن پہلے نکلنے کے ساتھ سامری ایک قیاد منافق تھا, ایک دشمن تھا, اور وہ گھسا ہوا تھا بنی اسرائیل قوم کے اندر. اس نے ایک سازش کی, اور سازش کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غائب ہونے کو, آپ کے غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر اس نے پوری قوم کو گمراہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی وہاں پہاڑ پر کہ تمہارے پیچھے پیٹ پیچھے سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے, اور یہ لوٹنا کب ہوا؟ 40 دن کے بعد ہوا. یہ سورہ اعراف میں یہ گفتگو گزر چکی ہے. 40 دن تک اللہ تعالیٰ کے دربار میں رہے اور وادی کوہ طور پر رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پتھر کی تختیوں پر 10 احکامات 10 کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دے دیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 10 کمانڈمنٹس لے کر قوم کی طرف آتے ہیں اور بہت ہی غضبناک ہوتے ہیں. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا, حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب سے اور رنج سے بہت بےتاب ہو کر قوم کی طرف لوٹتے ہیں, اور اس وجہ سے غصہ کہ میرے بعد میری قوم کے اندر گمراہی پھیل گئی. اور کچھ ہی مدت, زیادہ نہیں, 30-40 دن کی مدت, اتنی مدت کے اندر اس قوم کے اندر گمراہی پیدا ہو گئی. اس پر بہت نالام ہوئے, بہت ناراض ہوئے. آنے کے بعد انہوں نے ایک ایک طبقے کو خطاب کیا. دیکھیے, پہلے آ کر قوم کو ڈانٹا تھا, قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, کیا میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدے کیے تھے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کتنے اچھے وعدے پورے ہوئے؟ اس نے تم کو نکالا, تم کو آزادی بخشی, فرعون کو غرق کیا اور فرعون کی قوم کو تہس نہس کیا, تمہارے لیے من و سلوا اتارا, تمہارے لیے غمام بچھایا, تمہارے لیے بادل کا سایہ کیا, ان سارے احسانات کو تم بھول گئے, کیسی کمبخت قوم ہو تم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹا. اور یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کا جو وعدہ کیا اور تورات کے ملنے سے پہلے تم نے اجلت کر کے یہ کیا کیا کہ تم نے ایک بچڑے کو خدا بنا لیا. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے کچھ بڑے بڑے لیڈرز تھے, ان لیڈروں کو نمائندگی پر مامور کیا تھا. کہا کہ 12 قبیلے تھے, 12 قبیلے کے 12 سرداروں کو, اس پر بھی گفتگو سورہ مائدہ میں ہوئی ہے, 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے, 12 سرداروں کو منتخب کیا اور ہر سردار کو کہا کہ تم اپنے قبیلے تک کی نگہبانی کرنا, نگرانی کرنا, میرے جانے کے بعد شریعت پر قائم رکھنا, لوگوں کو توحید پر قائم رکھنا. یہ وعدہ لے کر قوم کے سرداروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے ہوئے تھے شریعت لانے کے لیے. 40 دن کا رہا کر دیکھتے ہیں تو اس قوم کے اندر بڑی تباہی آ گئی. تو پہلے تو قوم کو ڈانٹا انہوں نے, پھر قوم کے سرداروں کو پوچھا کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ میری غیابت میں, میری غیر حاضری میں تم قوم کی حفاظت کرو گے, نگرانی کرو گے, اور میں جس دین پر چھوڑے جا رہا ہوں اس دین کو تم قائم رکھو گے, میں نے کیا تم سے نہیں کہا تھا؟ تو قوم کے سرداروں نے کہا, وہ یہ کہا کہ ہم کیا کریں موسیٰ علیہ السلام, ہم پر بار امانت تھا, ہم پر امانت کا ایک بوجھ تھا. وہ بوجھ کیا تھا؟ زیورات بہت لائے ہوئے تھے, سونے اور چاندی کے زیورات اس قوم کے پاس تھے. اور یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اکثر تفسیروں میں یہ بات بھی ہے کہ فرعون کے قوم کے لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے زیورات مانگے تھے, آریتن ادھار مانگ کر لائے تھے اور سارا وہ زیور لوٹ کر چوری کر کے لائے. یہ بات غلط ہے, کچھ تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ایسا نہیں ہے. ان کی قوم کے پاس جو کچھ زیورات تھے بنی اسرائیل کے پاس, ان سب زیوروں کو یہ کیا ان لوگوں نے کہ سفر کے آپاتھاپی میں, ہنگامے میں ممکن تھا کہ زیورات ختم ہو جائیں, گم ہو جائیں, اس لیے قوم کے سرداروں کے پاس, 12 قبیلے کے سرداروں کے پاس انہوں نے اپنے زیورات رکھ دیے تھے اور لکھوا دیا تھا کہ کس کے کتنے زیور ہیں, یہ سب جو ہے نوٹ کر لیا گیا تھا, اور قوم کے سرداروں کے پاس 12 سرداروں کے پاس یہ زیور جمع ہو گئے تھے. حضرت موسیٰ نے جب ان سے پوچھا قوم کے سرداروں سے تو انہوں نے کہا کہ یہ امانت ہمارے پاس تھی, ہم کو کوئی خواہش نہیں تھی ان زیوروں کو بچائے رکھنے کی, قوم نے یہ زیورات ہمارے پاس دیے تو ہم نے اس کو سنبھالے رکھا تھا, لیکن اس کے بعد قوم نے جب مطالبہ کیا, ہمارے لوگوں نے ہم پر پریشر ڈالا, تو ہم مجبور ہو کر ہم نے سامری کے حوالے کر دیا. گویا کے لیڈروں نے کہا کہ اس کفر میں, اس شرک میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں, ہمارا کوئی رول نہیں ہے, ہم بس امانت ہم نے رکھا, ہمارے پاس رکھی ہوئی تھی, ہم نے رکھا کچھ دن, اس کے بعد جب انہوں نے مطالبہ کیا تو ہم نے زیوروں کو واپس کر دیا. اور سامری کا سارا بنایا ہوا یہ افسانہ ہے, اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں, وہ بھی گویا کہ بری ذمہ ہو گئے. پھر تیسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کو پوچھتے ہیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہونا چاہتے ہو, یا اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے تم پر پورے نہ ہونے پائے, یہ سب تم نے کیا کہا, اپنا انجام دیا. اس کے بعد ہارون علیہ السلام کو پکڑتے ہیں, ہارون علیہ السلام کو پکڑ کر پوچھتے ہیں کہ اے ہارون, میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میری نیابت تم کرو گے میری غیابت میں, میری غیر حاضری میں, میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں قوم کو, لیکن تم نے میری چائے نشان نیابت نہیں کی. اور سورہ اعراف میں یہ بات آتی ہے کہ داڑھی پکڑ لی انہوں نے, سر کے بال پکڑے حضرت موسیٰ نے اور ڈانٹا ہارون کو کہ ہارون تم نے کتنا غلط میری نیابت کی, اور میرے جانے کے بعد میرا وائس رائے بن کر میں نے تم کو چھوڑا تو تم نے اتنا غلط کام کر دیا. حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی معذرت پیش کی, کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے, اے میرے بھائی, تم مجھے نہ مار, میرے داڑھی نہ کھینچ, میرے سر کے بال نہ کھینچ, میں اس معاملے میں مجبور ہوں. اور سورہ اعراف میں یہ تفصیل ہے, یہاں یہ تفصیل نہیں ہے, کہ میں نے ہزار اپنی قوم کو کوشش کی, میں نے دیکھا کہ یہ بت بنائے جا رہے ہیں, بچڑے کی پوجا کی طرف مائل ہیں, تو میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی, لیکن یہ قوم کے لوگ مجھے مارنے کے پر تل گئے, میری جان کے آزر ہو گئے. تب میں نے دیکھا کہ میری جان دے کر بھی اگر فتنہ ختم ہو سکتا تھا تو میں جان دے دیتا, لیکن فتنہ ختم ہونے والا نہیں تھا, قوم کے اندر انتشار ہونے والا تھا. تو میں نے آپ کے آنے تک انتظار کیا تاکہ آنے کے بعد آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہارون تو کچھ دیر انتظار کیوں نہیں کر لیتا, قوم کے اندر تو نے تفرقہ کیوں نہ برپا کر دیا, کیوں برپا کر دیا, آپ یہ نہ پوچھ سکیں. اس لیے میں نے انتظار کیا, اب آپ کے حوالے قوم ہے. پھر سامری کو پوچھا, ایک ایک طرف سے قوم کو پوچھا, قوم کے سرداروں کو پوچھا, ہارون کو پوچھا, اس کا سامری کو پوچھا, اے کمبخت سامری, تو نے یہ کیا کارنامہ انجام دیا, تیرا کیا ماجرا ہے, تو نے یہ عجیب کرشمہ کیا دکھایا. اس نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ سب لوگوں سے زیور حاصل کیے, عورتوں سے, پھر ان زیوروں کو اس نے میلٹ کیا, اسے پگھلایا, پگھلانے کے بعد اس نے ایک مجسمہ بنایا گائے کے بچڑے کا مجسمہ بنایا. اس پر ہم نے سورہ اعراف میں تفصیل سے گفتگو کی تھی, موقع نہیں ہے اس وقت, کہ یہ سامری فن بتگری کا ماہر تھا, بت بنانے کا ماہر تھا. اور آج بھی جتنے مختلف لوگ کمال بتاتے ہیں, کرتب بتاتے ہیں, اور سادھو اور مختلف قسم کے لوگ ہر ہر شہر میں پائے جاتے ہیں, اور جسے وہ مذہب کے نام سے پیش کرتے ہیں, یہ بت گری کے لوگ اور بت کی پوجا کرنے والے یہ فن جانتے ہیں. اس نے وہ فن سیکھا کہ ایسا بچڑا بنایا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو سائیں سائیں کی آواز آتی تھی, بھاں بھاں, گویا کہ بچڑا پکار رہا ہے, بچڑے کی آواز اس سے نکلتی تھی. تو اس طرح سے اس نے ایک ماڈل بنایا, ایک بت بنا دیا تھا. اس پر میں نے وہاں بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اجنتا کے کیو میں آپ چلے جائیں, اجنتا کے جو غار ہیں وہاں چلے جائیں تو ایک سے ایک مورتی کے اندر کرشمہ آپ پائیں گے. یہ اصل میں فن ہے, یہ آرٹ ہے, اس میں کوئی خدائی نہیں ہے. ان بتوں کے اندر, ان پتھروں کے اندر خدائی قوت ہرگز نہیں ہے. اجنتا کے اندر دیکھ سکتے ہیں, یہ بچڑے کی تو دور کی بات ہے, اجنتا کے پتھروں میں مورتیاں جو بنائی گئی ہیں, ایک طرف بدھا کی مورتی رکھی ہوئی ہے, اس میں سامنے سے جب لائٹ ڈالا جاتا ہے تو بدھا ایک دم سیدھے سیدھے بیٹھا ہوا ہے, جب دائنے جانب سے لائٹ ڈالا جاتا ہے تو بدھا کا اسٹیچو, بدھا کی جو بت ہے وہ مجسمہ ہنسنے لگتا ہے, پھر لیفٹ سے جب اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے تو بدھا جو ہے رونے لگتا ہے. ایک ہی پتھر کا مجسمہ ہے, کمال ہے اس کے اندر, فن نہیں, یہ سب یہ آرٹ ہے, اس سے خدائی کی کوئی طاقت نہیں ہے, اس کے اندر کوئی قوت نہیں ہے. یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس طرح سے کارنامے کرتے ہیں. اور میں نے وہ بھی بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اوپر جو ہے بیل بنائے گئے ہیں, پینٹنگ کیے گئے ہیں اجنتا میں, اور آپ جدھر سے بھی دیکھیں گے بیل کا سینگ آپ کی طرف ہوگا, آپ گھومتے جائیے تو بیل بھی آپ کے ساتھ گھومے گا, حالانکہ وہ پینٹنگ ہے, وہ پینٹ ایک فگر ہے, لیکن وہ فگر گھومتا ہوا نظر آئے گا. آپ جہاں جہاں جائیں گے وہ بیل بھی گھومے گا, اور بیل کی سینگیں آپ ہی کی طرف ہوں گی, کبھی آپ بیل کے پیر کی طرف نہیں جا سکتے. یہ فن ہے, یہ آرٹ ہے. اس طرح کے اجنتا میں بے شمار کمالات آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح کا کمال اس نے یہ کیا, بچڑا بنایا اور بچڑے سے سائیں سائیں کی آواز نکلتی تھی, اور قوم کو اس نے بے وقوف بنایا اور کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا, فقالوا هذا الهكم واله موسى, تمہارا بھی اور موسیٰ کا بھی یہ خدا ہے. لیکن موسیٰ بھول کر کہیں پہاڑ پر چلے گئے, اور قوم کا ایک بڑا طبقہ وہ تھا جس نے اس بچڑے کے آگے سر جھکا دیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا بڑا غم ہوا. اس کے بعد جا کر اس سے پوچھا, اسے ڈانٹا, ڈانٹنے کے بعد کہا کہ تو نے یہ کیا کام کیا, تو نے یہ کیا کارنامہ انجام دیا. سامری بڑا قیاد تھا, بڑا منافق تھا, بڑا سازش والا انسان تھا. اس نے ایک جواب دیا, وہ جواب بھی بڑا دلچسپ ہے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد میں نے ایک وہ چیز دیکھی جو دیگر لوگوں کو نظر نہیں آئی. یہ بات صرف یہی ہے, اس صورت میں کہیں اور نہیں ہے. آپ کے جانے کے بعد میں نے ایک چیز دیکھی اور وہ چیز کسی اور کو نظر نہیں آئی, وہ یہ ہے کہ آپ کے خاک پا میں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذہنی رشوت دے رہا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نفس کو ابھار رہا تھا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے پیر کے نیچے کی مٹی کا یہ کمال ہے, یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اس طرح سے حضرت موسیٰ کو گویا کہ وہ رشوت دے کر خرید رہا تھا, اپنے دام میں پھانسنے کے پھنس سکتے تھے. کہا کہ آپ کے جانے کے بعد میں نے ایک چیز وہ دیکھی جو دیگر لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی. آپ کی پیر کے نیچے کی مٹی کو میں نے اٹھایا اور ان زیوروں میں ملا کر میں نے اسے گوندا, اور اسے جب بچڑا بنایا تو آپ کے پیر کی مٹی کا کمال ہے جس کے نتیجے میں یہ آواز نکلتی ہے. یہ حضرت موسیٰ کو اس نے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور برہم ہوئے, کہا کہ کیا مجھے تو پھانسا, جھانسنے کی کوشش کرتا ہے, اپنی باتوں میں لانے کی کوشش کرتا ہے. کہا کہ اس کے بعد قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضه من اثر الرسول, رسول کے پیر کے نیچے سے میں نے یہ مٹی اٹھائی. وكذلك سولت لي نفسي, مجھے میرے نفس نے ایسے ہی سمجھایا, میرے نفس میں یہ بات آئی کہ آپ کے پیر کے نیچے کی مٹی بہت مبارک مٹی ہے, اس مٹی کو میں نے اس میں ڈال دیا تو یہ سب کچھ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہے, اس کے بعد اس پر لعنت کی, کہا کہ قال فذهب, تجھ پر لعنت ہے, چلے جا یہاں سے. اور نہ صرف اللہ کے رسول کی لعنت ہے, یعنی کسی بھی رسول کی لعنت کسی شخص کے لیے بہت بدترین چیز ہوتی ہے, اس کے ساتھ یہ کہا کہ تیرے لیے یہ عذاب ہے, تیرے لیے یہ سزا ہے. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ لَا مِسَاسَ لَا مِسَاسَ, یہ کہتے پھرے گا تو تیرے لیے سزا ہے کہ مجھے نہ چھو مجھے نہ چھو. یہ سزا وہ سزا تھی جو بائبل وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوڑھ کے مریض کو, جسے کوڑھ کا مرض ہوتا تھا, اس کو یہ کیا جاتا تھا کہ کپڑے اس کے پھاڑ دیے جاتے تھے, بال اس کے بکھیر دیے جاتے تھے, اوپر کے ہونٹ پر کپڑا ڈالے ہوئے ہوتا تھا, قوم کو پکار کر کہتا تھا کہ مجھے کوڑھ کا مرض ہے, میرے قریب نہ آئیے, میرے قریب نہ آئیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اخلاقی کوڑھ کا مریض ہے, تو جو لوگ جسمانی کوڑ کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے سزا ہے, تو اخلاقی اور روحانی کوڑ کا مریض ہے, تیرے لیے بھی یہ سزا ہے کہ تم پکارتے پھرے زندگی بھر مجھے نہ چھوا مجھے نہ چھوا. اور حقیقت ایسا ہی ہوا, یا تو علماء کہتے ہیں کہ اسے کوڑ کا مرض آ گیا, یا نہیں بھی تو وہ پکارتا تھا دھاڑتا تھا, جو کوئی بھی قریب جاتا تو کہتا تھا مجھے نہ چھوا مجھے نہ چھوا. یہ سزا دی گئی دنیا میں, اسے لعنت کر دی گئی, اسے قوم سے کاٹ دیا گیا, معاشرے سے الگ کر دیا گیا. اور یہی نہیں, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ, ایک آخرت کا دن بھی آنے والا ہے, اس دن بھی تجھے سخت ترین سزا دی جائے گی. اس کے بعد کہا کہ سامری دیکھ بندر الا الہتا الذی ظلت علیہ عاکفا, وہ بچڑا جس پر تو ریجھا چلا جاتا تھا ہم اسے اٹھا کر جلاتے ہیں, نہ صرف جلائیں گے بلکہ اسے کوٹ پیس کر راکھ بنا کر اسے دریا میں بہا دیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو چھینا, اسے آگ میں ڈالا, اسے جلایا, اور اس کے بعد اسے ریزہ ریزہ کیا, اسے کوٹ پیس کر اسے اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دیا. یہاں تک گفتگو یہاں ختم ہوتی ہے, بقیہ ساری چیزیں سورہ بقرہ میں تفصیل سے آ گئیں کہ قوم کے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے یہ گمراہی کی ان سب کو قتل کیا گیا, 3000 لوگ تھے جو اس گمراہی میں مبتلا تھے, یہ ساری باتیں وہاں گزر چکی ہیں. تو یہاں پانچواں منظر بھی ختم ہو جاتا ہے, پہلا منظر وادی طوا کا, دوسرا منظر دربار فرعون کا, تیسرا منظر جو میدان میں جہاں جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا, پانچواں منظر یہ ہے کہ فرعون کا ڈوبنا اور بنی اسرائیل کا وادی سینا میں پہنچنا, اور چھٹا منظر یہ ہے کہ بت گری کی ابتدا کیسے ہوتی ہے, لوگ کیسے بیوقوف بناتے ہیں, اور یہ فن بت گری میں کیا کیا کمال لوگ دکھاتے ہیں, اس پورے واقعے کو یہاں سنا دیا گیا. سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق, یہ واقعات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں, پچھلے زمانے کے واقعات ہیں, ہم تمہیں سنا رہے ہیں اس لیے سناتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ, آگاہ کرو, نصیحت قبول کراؤ. اس کے بعد فرمایا اب بات پھر وہیں سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ختم, پانچوں پارٹ اس کے پانچوں مناظر ختم ہونے کے بعد پھر گفتگو یہاں سے لے کر اختتام سورت تک وہی گفتگو ہے جس سورت کے آغاز میں آئی. آپ کو یاد ہوگا اس سورت کے آغاز میں یہ بات آئی تھی تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نہیں نازل کیا تاکہ تم مشقت میں پڑ جاؤ, تم سے بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے کہ پہاڑ کھود کر دودھ کی نہریں نکالو, یہ مطالبہ نہیں ہے, تم سے یہ مطالبہ ہے کہ قرآن کا پیغام سنا دو, جو کوئی اس روگردانی اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہی باتیں جو مسلسل 3-4 رکوعوں پر چلتی ہے مشتمل ہے. اب جو گفتگو ہے وہیں سے لنک ہے اس کا کہ کذالک نقص علیک, اس کے بعد من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامت وزرا, جو کوئی اس کتاب سے روگردانی اختیار کرے گا. یہ واقعہ کیوں سنایا گیا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا, یہ واقعہ اپلائی ہوتا ہے صحابہ کرام پر, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں سبق ہے کہ آپ صبر اختیار کیجئے. آپ علیہ السلام سے جیسے 10 دن کی اجلت ہو گئی ویسے اجلت بھی نہ ہونے پائے, آپ صبر اختیار کیجئے, اللہ تعالیٰ تمہارے حال سے واقف ہے, نہتے موسیٰ کو جیسے اس نے مدد کی ویسے تمہاری بھی مدد کر گئے, یہ ساری باتیں ہم نے اس وقت بتا دی تھی. اس کے بعد کہا کہ اس کتاب سے جو روگردانی اختیار کریں گے وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے پیٹ پر, یعنی گناہ کا بوجھ, قرآن کی مخالفت کا بوجھ, قرآن کے خلاف کو لوگوں کو اکسانے کا بوجھ, کئی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے لوگ قیامت کے دن. خالدین فیہا وساء لہم یوم القیامۃ حملا, بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو لوگ ڈھوئے ہوئے ہوں گے. اور یوم ینفخ فی الصور ونحشرہم المجرمین یوم الدرقہ, ہم اس دن قیامت کے دن سور پھونکیں گے تو تم دیکھو گے کہ مجرمین بھاگے چلے آئیں گے لیکن ان کا خون خشک ہو چکا ہوگا, نیلے پڑ چکے ہوں گے خوف کے مارے, دہشت کے مارے, سنسنی جو چھائی ہوئی ہم کے دن, ایک ہماگیر شور ہے جو ہر طرف برپا ہے, اس کے نتیجے میں لوگوں کے دل دہل رہے ہوں گے, خون خشک ہو چکے ہوں گے, دیدے پتھائے ہوئے ہوں گے, یہ عجیب حال ہوگا. یوم دن زرخا, جو کہا کہ تمہارے دیدے پتھائے ہوئے ہوں گے, تمہارے بدن سوکھ چکے ہوں گے, مجرمین کے خود خطاب کر کے کہا. اس کے بعد کہا کہ آپس میں کانا خوشی کر رہے ہوں گے, خسر خسر کر رہے ہوں گے کچھ لوگ, کیا بات کر رہے ہوں گے, وہ یہ ہے کہ جیسے ہی میدان محشر میں پہنچیں گے آپس میں یہ پوچھیں گے کہ ہم کتنے دن دنیا میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو کہیں گے ان لبثت الا عشرا, لوگ کہیں گے آپس میں کہ ہم 10 دن غالباً دنیا میں ٹھہرے ہوں گے, لیکن اس میں سے بہت زیادہ جو چالاک ہوگا, جو بہت زیادہ لال مچکڑ مانا جائے گا, جو بڑا ذہین اور فتین مانا جاتا ہے, وہ کہے گا کہ نہیں بھائی 10 دن نہیں, نحن عالم بما يقولنا اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما, اس میں سے زیادہ ذہین چالاک ہوگا, وہ کہے گا شاید ہم دنیا میں بس 1 دن زندگی بسر کر کے آئے ہوں گے. یہ منظر اس وقت پیش کیا جا رہا ہے جبکہ یہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے کہ قیامت کب آئے گی,
قرآن میں بار بار قیامت کا ذکر ہے, مذاق اڑاتے تھے, اور یہ پہاڑ کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ مضبوط پہاڑ, یہ کوئی قامت, ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے سوال کر رکھا تھا کہ بیس الونکانی جبال, پہاڑ کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک نقشہ کھینچتا ہے اور شور قیامت برپا ہوتا ہے. ان الفاظ میں دیکھیے کہ کتنا ہنگامہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کا وہ دن ہوگا, بیس الونکانی جبال فقل ینسفھا ربی نسفا, میرا رب وہ دن, وہ اس دن میں پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دے گا اور خاک بنا دے گا اور رات بنا کر اڑا دے گا, دھول بنا دے گا, گویا کہ پورے پہاڑوں کا نقشہ بدل جائے گا, پوری جیوگرافی بدل جائے گی, ٹوپوگرافی بدل جائے گی. قیامت کا وہ دن ہوگا جبکہ ہنگامہ ایسے برپا ہوگا کہ ہر طرف سے ڈائنامائٹ لگا دیے گا, ایسا محسوس ہوگا, اور پہاڑ چکنا چور ہو جائیں گے. نہ صرف پہاڑ چکنا چور ہوں گے بلکہ کہا کہ فیض روحا خان سب سفا, زمین میں کوئی بل اور سلوٹ, کوئی اونچ اور نیچ باقی نہیں رہے گی, زمین کو مستے چٹیل میدان بنا دیں گے. زمین میں نہ کوئی پہاڑ ہوں گے, نہ کوئی وادیاں ہوں گی, نہ ندی اور نالے ہوں گے, نہ درخت اور جنگل, نہ پہاڑ, نہ کھیتی ہوگی, کچھ نہیں ہوگی, بلکہ زمین کو ہم چٹیل میدان بنا دیں گے. یہ منظر اس سے بالکل ہم آہنگ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ. لوگ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے, آپس میں کھانا پوسی کر رہے ہوں گے, خسر خسر کر رہے ہوں گے, اور وہ وقت ہوگا جبکہ پہاڑوں کو ہم دھول بنا کر اڑا دیں گے, زمین کو ہم چٹیل میدان بنا دیں گے, اور اس میدان میں لا ترا فیہا عوجا ولا امتا, نہ کوئی بل, نہ کوئی سلوٹ, نہ کوئی اونچ, نہ نیچ, نہ نشیب, نہ فراز, کوئی چیز تو نہیں دیکھو گے. وہ دن ہوگا جبکہ پکارنے والا پکارے گا, یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ, پہاڑ آج ختم ہو گئے, پہاڑوں کا اکڑ باقی نہیں ہے, تو ان لوگوں کی جو اکڑ ہے ان لوگوں کی اکڑ بھی ختم ہو جائے گی. قیامت کے دن داعی پکارے گا, سور پھونکے گا, لوگوں کو جمع کرے گا, تو یہ عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, تزلزل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف بھاگے چلے آئیں گے. یہ منظر اس لیے کھینچا جا رہا ہے ختم ہو جائے گا, اور اللہ کے دربار کی طرف تم بڑی عاجزی کے ساتھ بھاگو گے. اور نہ صرف یہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم گلے پھاڑ پھاڑ کر گفتگو کرتے تھے, چیخ چیخ کر گفتگو کرتے تھے, آپ کی آواز کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے. قیامت کا وہ دن ہوگا جبکہ تمہاری آواز میں پست ہو جائیں گے. خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا, وہاں کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی, آواز بیٹھ جائے گی, لوگوں کی آواز میں پست ہو جائیں گے, اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے, چپکے چپکے سے گفتگو کر رہے ہوں گے. وہ دن ہوگا جبکہ کوئی کسی کا شفیع نہیں سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے پیچھے سامنے دائیں بائیں ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے, اس لیے لوگوں کے حال پر خوب واقف ہیں. کسی شفیع کی اسے ضرورت نہیں ہے, کسی انفارمیشن دینے والے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ, اور اللہ تعالیٰ جو زندہ اور جاوید ہستی ہے اس کے آگے سب جھکے ہوئے ہوں گے. اور وہ دن ہوگا جبکہ ظالموں کے لیے تباہی ہے, بربادی ہے, اور جو لوگ نیک اعمال اختیار کریں گے ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ قرآن مجید قیامت کا ایک نقشہ کھینچتا ہے. کھینچنے کے بعد کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. یہ قرآن مجید ہے جس میں ہم نے لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا, قیامت کی وعید سنائی, دنیا کے عذابات کا تذکرہ کیا, عقل سے ہم نے باتیں سمجھائی, نقل سے ہم نے باتیں سمجھائی, قوموں کا ہم نے ذکر کیا, آفاق کے ہم نے دلائل دیے, انفس کے ہم نے دلائل دیے, سائنس کے ہم نے دلائل دیے, طرح طرح سے ہم نے لوگوں کو سمجھایا تاکہ لوگ ذکر حاصل کریں, نصیحت حاصل کریں, لیکن اس قرآن سے وہ بھاگتے رہے. یہ آگے اور بات آئے گی کہ قرآن سے بھاگنے والے, قرآن سے روگردانی کرنے والے یہ صرف قریش نہیں, یہ صرف کفار نہیں, ہم پر بھی یہ آیتیں صادق آ جائیں گی اگر ہم اس قرآن مجید کو پسے پشت ڈال کر زندگی بسر کریں گے, اس کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کریں گے, اسے کوئی وزن ہم نہیں دیں گے اپنی زندگی میں, تو ہم پر بھی یہ آیتیں صادق آئیں گی. تو قرآن کہتا ہے ہم نے بار بار قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا, لیکن لوگ ان کے نہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں نہ ہی وہ ڈرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے, حق بات کو کہتا ہے. اس کے بعد ایک بیچ میں جملہ معترضہ ہے, یہی آیت ایسی ہی آیت سورہ مریم میں بھی آئی تھی آپ کو یاد ہوگا, وہ یہ ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. اللہ کے رسول کو قرآن مجید کے نزول کا بڑا سختی سے انتظار ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھارس, اطمینان, تسلی اسی بات میں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے, کوئی اور سہارا نہیں تھا آپ کے لیے, آپ کے لیے واحد سہارا تھا قرآن مجید. قرآن مجید کا نزول ذرا تاخیر ہو جائے, فرشتوں کا آنے میں کچھ تاخیر ہو جائے, تو اللہ کے رسول کو بڑی بے اطمینانی ہوتی تھی. تو یہاں کہا کہ آپ جلدی نہ کیجیے, یہ جلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلدی سے محاصلت ہے. آپ آگے دیکھیں گے کہ رزلٹ کیا ہوتا ہے, جلدی کرنے کے نتیجے میں کیا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جلدی مت کیجیے, قرآن کے نزول کے لیے اللہ کے رسول شدت سے انتظار کرتے تھے. ایک دوسری بات یہ تھی کہ کفار و مشرکین مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا کلام ہے تمہارا خدا، سوچ سوچ کر بات کرتا ہے، سوچ سوچ کر وہ مضمون نازل کرتا ہے، نجمن نجمن کیوں قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن بیک وقت کیوں نازل نہیں ہو جاتا؟ تو اللہ کے رسول کو کبھی کبھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ قرآن کا بڑا حصہ اگر نازل ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ انسان اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ایک ساتھ شریعت کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے، انسان کمزور پیدا ہوا ہے، انسان کے اندر بیسک کمزوری یہ ہے کہ وہ عاجل ہے، اجلت پسند ہے، اس کے اندر عزم کی کمزوری ہے، وہ ٹہر نہیں سکتا بہت دن تک، اس لیے تھوڑا تھوڑا شریعت کا حصہ ہم نازل کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ قرآن کے نزول کے لیے اجلت نہ کیجیے، تاخیر ہی سے قرآن نازل ہوگا، اسی میں حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اس کے بعد قرآن مجید کا انداز دیکھیں، اب چھٹی مرتبہ ہم پہنچ رہے ہیں قصہ آدم و شیطان پر، یہ آخری بار ہے، اس بار سورہ سعد میں انشاءاللہ شاید اگلے سال یا اس کے بعد سال میں سورہ سعد پر گفتگو ہوگی۔ یہ چھٹی بار حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصہ آتا ہے۔ اب یہ قصہ کیوں بیان کیا گیا، یہاں بات سمجھ میں آ گئی کہ شریعت دھیرے دھیرے اس لیے نازل کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے اندر عزم پیدا ہو، انسان کے اندر عزم کی کمزوری ہے، اور عزم کی کمزوری کے بارے میں اگر تمہیں مثال ہونا ہو تو دیکھو آدم علیہ السلام کی زندگی میں، اس لیے آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں سنایا گیا، بالکل نئے کانٹیکسٹ میں ہے یہ، اور باقی پانچ مقامات کو ہم نے دیکھا کہ ہم الگ کانٹیکسٹ میں ہیں جہاں الگ کانٹیکسٹ میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، اور وہ طویل قصہ وہی ہے جو سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آراف میں بھی اس کا مضمون گزر چکا ہے، لیکن بیان کرنے کی غرض الگ ہے، بیان کرنے کی غایت الگ ہے، لیکن اجزاء وہی ہیں، وہ اجزاء یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا بنایا تو فرشتوں سے حکم دیا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، ابلیس نے استکبار کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ مضمون میں کچھ کچھ تھوڑا سا فرق ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو بتایا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے احتیاط سے زندگی بسر کرنا، بچ کر رہنا، اور جنت میں تمہیں داخل کیا جاتا ہے دیکھنا کہ کہیں جنت سے نکال نہ دے، اس کی سازشوں کے دام میں آ کر تم جنت سے نکلنے کے مستحق نہ ہو جاؤ۔ پھر کہا کہ وہ درخت ہے جہاں تمہیں جانے سے ممانعت کی جاتی ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور اس جنت میں تم زندگی بسر کرو جہاں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظما فیہا ولا تزہا، چار بنیادی فیکٹر جنت میں، یہ وہ جنت ہے جہاں تم کو بھوک نہیں لگے گی، یہاں غذا کے لیے تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے لیے کپڑے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ننگے نہیں رہو گے، اللہ تعالیٰ یہاں لباس کا انتظام کرے گا، اور سرکاری لباس ہے یہ، خدا کی طرف سے انتظام ہوگا لباس کے لیے، اور یہ وہ جنت وہ جگہ ہے جہاں تمہیں پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں ستائے گی، اور یہ وہ جنت ہے جہاں تمہیں دھوپ سے بچنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ انسان کے لیے چار بنیادی ضرورتیں ہیں، اور دنیا میں چار بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اور چوٹی کا پسینہ ایڑی تک بہائے بغیر ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی۔ چار بنیادی چیزیں، روٹی اور پانی دونوں کو ملا لیں، غذا اور پانی کو ملا لیں تو یہ روٹی ہو گیا، کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان انسان کی بیسک ترین نیڈس ہیں، بنیادی ضرورتیں ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ جنت میں یہ سرکاری طور پر انتظام کیا جائے گا، اور اگر تم شیطان کے دام میں آ گئے تو تم سے یہ انتظامات چھین لیے جائیں گے، اب تم کو دنیا میں جا کر محنت کر کے روٹی حاصل کرنے پڑے گی، محنت کر کے تمہیں اپنا سر چھپانے کے لیے گھر بنانا پڑے گا، محنت کر کے تمہیں اپنی تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے کا انتظام کرنا پڑے گا، یہ ہم نے یہاں پرووائڈ کیا ہے، لیکن شیطان کے دام میں اگر پھنس گئے، شیطان کی اکساہٹ میں آ گئے تو یہ سارے سرکاری انتظامات تمہارے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو آگاہ کیا، وارن کر دیا، اس کے باوجود شیطان گیا اندر جنت میں، اور وسوسا الیہ الشیطان، یہاں قرآن کی آیت پر غور کیجئے، شیطان نے آدم کو پھسلایا اور بہلایا۔ عام ہمارے پاس تصور یہ ہے، گھروں میں بھی ہم عورتوں کو کبھی گالی دینا ہو تو کہتے ہیں یہی وہ عورت ہے جس نے آدم کو بھی پھسلایا، حضرت حوا کی طرف ہم خطاب کر کے کہہ دیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اسرائیلی روایات ہیں، تورات کی باتیں ہیں، اسلام میں نہیں ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ شیطان آ کر حوا کے پاس نہیں گیا بلکہ آدم کے پاس گیا، آدم علیہ السلام کو جا کر اس نے کہا اے آدم میں تمہیں بتاؤں کہ وہ درخت کا پھل اگر تم کھاؤ گے تو ایک بہت بڑی بادشاہت کے تم مالک ہو جاؤ گے، سورہ آراف میں ہے کہ تم ملک ہو جاؤ گے، فرشتے ہو جاؤ گے، تمہیں ابدی زندگی ملے گی، یہاں بتایا کہ تم کو بڑی بادشاہت، بالکل لازوال بادشاہت تم کو مل جائے گی، اس پھل کو کھا لو، اگر اس درخت کے پھل کو کھا لو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہلاوے میں آ گئے، اس کے دام میں پھنس گئے، اور یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے عزم کے اندر کمزوری ہو گئی، یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ان کے اندر وہ عزم نہیں پایا گیا، اللہ تعالیٰ کی تاکید کو وہ بھول گئے، اور بھول کر اس درخت کا مزہ انہوں نے چکھ لیا، اس پھل کا مزہ چکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھ لیا اللہ تعالیٰ نے وہ لباس اتروا لیا ان سے، اور اس کے بعد یہ کہ کہا کہ جاؤ، جنت کے پتوں سے انہوں نے اپنے سطر کو ڈھانکنے کی کوشش کی، وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایسے ہی جھٹکار نہیں دیا شیطان کی طرح, ثم اجتباہ, جب اس نے معافی مانگی, اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑایا, خدا کی چوکٹ پر سر رکھ کر اس نے اپنے غلطی پر ندامت کا اظہار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا, چن لیا آدم کو, فتاب علیہ, اس کے توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا, بہادا, اور اسے ہدایت کا سلسلہ جاری کیا, اس پر کتابیں نازل کی, اور اس کے بعد مسلسل انبیاء پر کتابیں بھیجنے کا سلسلہ جاری ہو گیا. تو آدم کی غلطی کو ہم نے معاف کی, اس کے توبہ کو ہم نے قبول کیا, اور اسے ہدایت کا راستہ عطا کیا. اس کے بعد ہم نے کہا قال احمد امین جميعا بعضكم لبعض, اترو تم سب اور دنیا کے اندر چلے جاؤ, اور اس کے بعد فائم یاتی انکم منی ہدن, تم اور شیطان, یعنی انسان اور شیطان, تم دنیا میں چلے جاؤ, اور اس کے بعد شیطان سے بچنے کے لیے, خدا کے راستے پر چلنے کے لیے ہم بوقت وقتاً فوقتاً ہدایت بھیجتے رہیں گے. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یخشا, جو ہماری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ نہ گمراہ ہوں گے نہ وہ بدبخت ہوں گے, دنیا میں ان کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. اس کے بعد جو دو آیتیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں, وہ ہم پر بھی میں نے جیسے کہا کہ اپلائی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, جو ہمارے قرآن سے, جو ہمارے کلام سے, جو ہماری تعلیمات سے, جو ہماری نصیحت سے روگردانی اختیار کریں گے, منہ موڑ کر زندگی بسر کریں گے, اور اسے پسے پشت ڈال کر زندگی بسر کریں گے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ہم اسے دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے. دنیا کی زندگی تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کمانا نہیں ہے, یہاں دنیا میں آدمی آئے گا لیکن قرآن کو چھوڑ کر زندگی بسر کرے گا تو اسے سکون نہیں نصیب نہیں ہوگا, اسے چین نصیب نہیں ہوگا, اس کے قلب کے اندر ایک بے قراری, بے چینی, اضطراب, خلق اور پریشانی لاحق ہوگی. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کے مالدار ترین لوگ ہوتے ہیں لیکن راتوں میں نیند کے لیے نیند کی گولے لے بغیر ان کو نیند نہیں آتی, لیکن ایک مومن بندہ جو قرآن پر زندگی بسر کرتا ہے وہ جھونپڑی میں بھی بڑی سکون کی نیند لیتا ہے, بہت سکون سے زندگی بسر کرتا ہے. دنیا کی زندگی تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں محشر, پریشانیاں, مصیبتیں, بلائیں, اور انسان کو کہیں سکون نہیں, مارے مارے پھرے گا. اس کلام کو اگر چھوڑو گے تو تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی. اور واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف اس ملک میں بسنے والے یا دنیا میں بسنے والے وہ لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں انہی کی زندگی نہیں, مومنین بھی جو لوگ قرآن مجید کو چھوڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں ان کی زندگی ان کے اندر خیر و برکت نہیں, خوشی نہیں, مسرت نہیں, مصیبتیں ہیں, مصائب ہیں, پریشانیاں ہیں, ساری مصیبتیں ان کو گھیر لی جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے, اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ہمارے کلام سے منہ موڑے گا ہم اسے دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ بنا شروع ہو جائے قیامت, قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. کیوں اندھا اٹھائیں گے؟ کہے گا وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا قال ربی لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا, اے پروردگار میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا, دیدہ بینا رکھتا تھا, لیکن آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ ٹھوکرے مار مار کر گر گر کر چلے گا لیکن اسے وہاں راستہ نہیں ملے گا. وہ سارے لوگ جو قرآن کو چھوڑ کر زندگی بسر کریں گے ان کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ قیامت کے دن ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا, آنکھیں ہوں گی, آنکھیں پتھرائی بھی ہوں گی, اپنی کتاب پڑھے گا, اپنا نیا اعمال پڑھے گا, لیکن راستہ نہیں ملے گا اسے, وحشت ہوگی, پریشانی ہوگی, بے کسی کا عالم, لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. قیامت کے دن وہ چلائے گا, کہے گا کہ اے پروردگار مجھے آج اندھا کیوں بنا دیا گیا, میں یہ ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہوں, میں جا بجا پریشان کیوں ہوں؟ پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ جواب دے گا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى, میری آیتیں جب آئی تھی تو اندھا بن کر زندگی بسر کرتا تھا, اس کلام سے تو نے آنکھیں بند کر لی تھی, آنکھیں موڑ کر زندگی تو نے اختیار کی, اور جب تو نے دنیا میں میرے کلام سے روگردانی اختیار کی, آنکھیں بند کر دیں, تو آج میں بھی تجھے بھلائے دیتا ہوں. تو نے میرے کلام کو بھلایا, میں تجھے بھلا دیتا ہوں, آج تیرے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے ہونے دے, لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وكذلك اليوم تنسى, آج تو بھلایا جا رہا ہے, آج تیری کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی, تیری سنوائی نہیں ہوگی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, یہ وہ سارے لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى, آخرت کا عذاب وہ تو سخت ترین بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی عذاب ہے. دنیا کا عذاب کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں بتایا گیا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. قرآن مجید میں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے, جو کوئی قرآن مجید سے روگردانی اختیار کرے گا یا قرآن کے بعض حصوں پر عمل کرے گا بعض حصوں کو چھوڑ دے گا. جیسے ہمارا معاملہ ہے, ہم نے نماز, روزہ, زکات, حج تو لے لیا اس سے, لیکن زندگی کے دیگر معاملات, ہماری معیشت, ہماری تجارت, ہماری شادی بیاہ, ہمارے سماجی معاملات, ہمارا ووٹنگ, ہمارا الیکشن, ہماری سیاست, ساری چیزیں ہم قرآن سے دور ہو گئے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی قرآن مجید کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گا دنیا میں ہم ان کو ذلیل و خوار کریں گے, دنیا میں ہم ان کو پست کریں گے, دنیا میں ہم ان کو ذلیل کریں گے, ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب, آخرت میں سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یہ کہا کہ ومن اراد ان ذکری, ہماری کتاب سے ہماری نصیحت سے جو کوئی روگردانی اختیار کریں گے دنیا میں بھی ہم ان کو پنش کریں گے, دنیا میں بھی ہم ان کو ذلیل و خوار کریں گے, آخرت میں بھی انہیں اندھا اٹھائیں گے اور سخت ترین عذاب ہوگا. اور اس کے بعد بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ کیا ان لوگوں کو یہ نصیحت نہیں ملے, افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون, کیا ان بستیوں سے کبھی یہ نہیں گزرے جن بستیوں کو ہم نے تباہ کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ رسول کی باتوں سے کو ماننے سے انکار کرتے تھے, رسول کی رسالت کا انکار کیا, رسول کی کتابوں کا انکار کیا, تو ہم نے ان بستیوں کو تباہ کیا. کیا وہ ان راستوں سے نہیں گزرتے؟ اگر ان راستوں سے گزرتے ہیں تو ان میں بڑی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا, عقل رکھنے والوں کے لیے ان کھنڈرات میں, ان اجاڑ بستیوں میں, ان ویران کھنڈروں میں بڑی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ وہ کھنڈرات بتا دیں گے, قرآن بھی بتاتا ہے اور دنیا کی تباہ شدہ معذب بستیاں بھی یہ راستہ بتا دیں گی. یہاں بات ہماری ختم ہوتی ہے, ایک رکوع باقی رہ گیا ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اکثر ہمیشہ ایسا ہوا کہ ہم نے 29 رکوع ختم کیا تھا, لیکن پتہ نہیں کسی وجہ سے اس سال کچھ تاخیر ہو گئی تو ہم آج ختم نہیں کر پا رہے ہیں. کل ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں گے, صرف ایک رکوع باقی رہ گیا ہے سورہ طہ, اور سورہ طہ کا ایک رکوع کل انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. کل رمضان کی رات ہو تو بھی صحیح, رمضان کی رات نہ بھی ہو تب بھی صحیح, چاند نظر آ جائے تب بھی, 9:30 بجے ہمارا پروگرام ہوگا, آدھا گھنٹہ پہلے کر لیں گے. اگر چاند نظر آ گیا تو نماز تو جلدی ہو جائے گی, اور چاند نظر بھی نہ آئے تو لوگ اگر تراویح پڑھ کر بھی آئے تو 9:30 بجے شاید جمع ہو جا سکتے ہیں. تو کل انشاءاللہ ہم اس تفسیر کے سلسلے کو بھی ختم کریں گے, اپنے انجام تک پہنچائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے موضوع پر بھی. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال ہم نے اسلام 2000 پر گفتگو کی تھی, یعنی نئی صدی کے کیا چیلنجز ہوں گے, نئی صدی کی مادی انقلابات کیا کیا ہیں, اس پر ہم نے گفتگو کی تھی. انشاءاللہ کل ہمارا خیال ہے کہ نئی صدی کی تہذیبی تبدیلیاں کیا ہوں گی. ہم نے گزشتہ سال مادی تبدیلیاں پر گفتگو کی تھی, میٹیریل جو چینجز آئیں گے, سمندروں میں لوگ بستیاں بنانے لگیں گے, ہواؤں میں انڈسٹریز قائم کرنے لگیں گے, کمپیوٹر کی دنیا ہوگی, فلاں اور فلاں, اس پر ہم نے گزشتہ سال گفتگو کی تھی. یہ مادی تبدیلیاں ہیں, اب انشاءاللہ کل ہم تہذیبی تبدیلیاں کیا کیا واقع ہو رہی ہیں اور آئندہ صدی کے چیلنجز کیا ہوں گے, اس میں مسلمانوں کو کیسی تیاری کرنی چاہیے, شاید وہ موضوع بھی کل ہم ٹیک اپ کر لیں گے. تو آپ سے گزارش ہے تعاون کی کہ کل بھی آپ لوگ آئیں اور اس پروگرام کو اپنے حسن انجام تک پہنچا دیں. یہاں آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے, اور پروگرام کے بعد چائے کا انتظام, چائے کے بعد مولانا اعجاز احمد اسلم صاحب سیکرٹری جماعت اسلامی آپ سے خطاب کریں گے. تو یہ آخری پروگرام ہوگا آج ہماری 29ویں تاخرات کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن مجید سے روگردانی اختیار کرنے والے لوگوں میں سے ہمیں نہ بنائے, ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے احسن پہلو کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے برے پہلوؤں سے بچنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے. ہمیں قوی عزم عطا کرے, ہمیں بلند حوصلہ عطا کرے, اور قرآن مجید سے رہنمائی